الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال: ادخلوا في السلم كافة. صلوات. آج کی رات شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی، اس لیے دعائیں اور اعمال زیادہ ہیں، اور ویسے بھی کل ورکنگ ڈے ہے، تو آج میری اسپیچ ذرا مختصر رہے گی اور بغیر کسی قسم کی تمہید کے میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. انشاءاللہ کل تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو ہوگی اور پرسوں چونکہ سیٹرڈے نائٹ ہے، اس لیے صحیح معنوں میں شہادت کے حوالے سے اس دن بات کی جائے گی. قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی، یہ دو الگ الگ آیتیں ہیں. اس میں جو میسج دیا جا رہا ہے، ایک ایسا میسج ہے جو قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوا اور جس کا خلاصہ یا سمری ہے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن اور مذہب ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، جس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام میں سے کچھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں. افتؤمنون ببعض الکتاب، قرآن یہاں پہ کنڈیم کر رہا کہ کیا تمہارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے کہ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور اس کتاب کے دوسرے حصے کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والوں، اسلام میں جب انٹر ہونا ہے تو کمپلیٹلی انٹر ہونا، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، ٹوٹل سبمیشن اور سرینڈر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی کچھ چیزیں اسلام کی لے لو اور کچھ چیزیں کرسچینٹی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں اسلام کی لے لو اور کچھ چیزیں ویسٹ کی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اسلام کی لے لو اور کچھ اپنے ہندو بزرگوں کے ریت و رواج اور رسم. ٹوٹل سبمیشن اسلام چاہتا ہے. جب اسلام میں انٹر ہونا ہے، جب کلمہ پڑھنا ہے، تو پورا اسلام کو ماننا ہوگا. بہت شارٹ کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں جس کی ڈیٹیل آج نہیں آئی، کہ یہ جو ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اسلام کے طریقے سے، اور جب ہمارے یہاں کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے یا فیملی کا کوئی فیملی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے طریقے سے، یا ہندوؤں کے طریقے سے، یا اپنے کلچر کے حساب سے. جس طریقے سے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز اگر پڑھنا ہے تو ٹوٹل وہ طریقہ ہوگا جو اللہ نے بتایا، اور روزہ اگر رکھنا ہے تو ٹوٹل وہ طریقہ ہوگا جو اللہ نے بتایا، اور حج اگر کرنا ہے تو ٹوٹل وہ طریقہ ہوگا جو اللہ نے بتایا. اسی طریقے سے زندگی کے ہر کام مومن کو یہی پالیسی اختیار کرنا ہے. وہ کرسچینٹی ہے جو کہتی ہے کہ سنڈے کو چرچ میں جاؤ اور اللہ کا حق ادا کرو، باقی چھ دن میں تم آزاد جیسا دل چاہے کرو. مسلمان جس طرح مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہو کے آن ڈیوٹی ہے، اسی طرح جب جاب میں جا رہا ہے، جب یونیورسٹی میں جا رہا، جب کسی فیملی گیدرنگ میں جا رہا ہے، جب کسی پکنک پہ جا رہا ہے، جب انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہا، وہاں بھی وہ آن ڈیوٹی، اور وہاں بھی اسے اللہ کے آرڈر کو فالو کرنا. اب یہ ایک ایسا میسج ہے جو صرف اسلام کے لیے، اسی لیے کسی اور ریلیجن میں یہ ہے بھی نہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اسلام اونلی ریلیجن ہے کہ جسے کمپلیٹ کیا گیا. ایسا کوڈ آف پریکٹس ہے کہ کوئی چیز ہماری لائف کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام کی کوئی نہ کوئی گائیڈنس نہ ہو. لیکن 99.99% مسلمان پورے اسلام کو نہیں لیتے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اسلام کی کوئی ایک چیز لے لیتے. یاد کیجئے، آج سے 15 سال پہلے میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کا ایک سپنا یا خواب یا ڈریم آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کا بھی یہی میسج تھا. گجے بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اور 15 سال بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے، وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے لیکن آج نہیں. اب جو بات میں آج کہنے والا ہوں وہ یہ کہ جو اسلام کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اسلام لیا بھی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں لیا اپنی پسند کا. یہی کچھ امام علی اور مولا علی کے ساتھ کی ان کے ماننے والوں نے کیا. جیسے ہمارے یہاں حدیث ہے نا, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اسرتی اہل بیت, قرآن اور اہل بیت ساتھ. تو اب جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں کنڈم کیا جا رہا کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو, ایک پر کفر کرتے ہو یعنی انکار کر دیتے ہو. یہی اہل بیت کے ساتھ ہوا. اہل بیت کے ایک حصے کو تو مان لیا جاتا اور اہل بیت ہی کا انکار کیا جاتا. اور جو آپ اتنے سال سے مجھے سن رہے ہیں, آپ کو تو میری عادت معلوم کہ میں تو صرف اپنے کمیونٹی سے اور اپنے مومنوں سے ایڈریس کرتا ہوں. باقی مسلمانوں نے تو جو ظلم کیا سو کیا, بات ہو رہی ہے مومنوں کی. باقی مسلمانوں نے بھی کیا ظلم کیا. دیکھیے امام علی کائنات کی اتنی بڑی شخصیت کہ کون ایسا ہے اس کائنات میں جس کو اتنے سارے لوگوں نے اور دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ مانا ہو. نصیری فرقہ اپنے عقیدے میں بہت ہی سخت ہے اور ایک نہیں ایسے کتنے فرقے گزر چکے. علی کے اندر لوگوں کو کچھ اتنی اللہ کی شباہت نظر آئی. اگرچہ یہ بھی ایک بات ہے کہ علی ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو علی نے اپنے زمانے میں نیگلیکٹ کیا, لیکن جنہوں نے علی کو خدا مانا ان کو علی نے خود اپنے ہاتھ سے پنش کیا. اور کیا پنشمنٹ دی ہے, لیکن چونکہ یہ ٹوائلٹن کا ٹاپک نہیں, اس سے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اتنی بڑی شخصیت اور اس کے بعد جتنی اینیمیٹی علی سے ہوئی, غالباً پوری کائنات کی ہسٹری میں اتنی دشمنی کسی سے نہیں ہوئی ہوگی. کربلا کے میدان تک میں عمر سعد نے کہا تھا, حسین ہمارا اصل جھگڑا تمہارے باپ سے ہے, بغون بے ابھی, اصل میں تو ہمیں تمہارے باپ سے دشمنی. یہی زیارت عاشورہ کا میسج, یہی دعائے ندبہ کا میسج کہ اصل دشمنی علی سے. کائنات کی اتنی عظیم شخصیت. بہت ہی مشہور اسکاٹش ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شا نے ایک بار کہا تھا, ہاؤ بیڈ اٹ از ٹو بی گڈ. ٹھیک ہے یہ گاندھی کے ایسوسیشن پہ کہا تھا, لیکن واقعا ہی اپنی جگہ کتنا بڑا فیکٹ ہے کہ کبھی اچھا ہونا بھی کتنا برا ہوتا. لوگ اس لیے جیلس ہوتے ہیں, لوگ اس لیے اثر کرتے ہیں کہ تم اتنے اچھے کیوں, ہم تم جیسے کیوں نہیں بن سکتے, ہم میں یہ کوالٹیز کیوں نہیں. مولا متقیان اگر واقعا مسلمان علی کو صحیح معنوں میں مان لیتا تو آج یہ سارے پرابلم ہی نہیں ہوتے, ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. لیکن بہت ہی مشہور لیبنیز کرسچن ہے, یہاں رہ کر تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عراق اور لبنان میں کرسچن کی بھی ایک تعداد. لیبنیز کرسچن تو بہت بڑی ایک تعداد ہے لبنان کے اندر. تو اس لیبنیز کرسچن کا نام ہے جارج جرداق. لیبنیز کرسچن ہم لوگوں سے بہتر عربی بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کی مدر ٹنگ. جارج جرداق ایک بار اس نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ اس دنیا کی ہیومن ہسٹری کون سی شخصیت ایسی ہے جس کو ہم سب سے بڑا اور عظیم کہیں گے. 100 گریٹ پرسنالٹیز ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت سے لوگوں نے بکس لکھی ہیں, لیکن اس میں 100 کی بات نہیں کہ اونلی ون. تو آخر اس کی ریسرچ نے اس کو پہنچا دیا کہ اس کائنات میں, اس دنیا میں ہیومن ہسٹری امام علی سے زیادہ بڑی شخصیت کوئی نہیں گزری. اس نے امام علی کی لائف ہسٹری پر 5 volume میں ایک ایسی کتاب لکھی جس کے بارے میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ آج تک کسی مسلمان نے امام علی کے بارے میں ایسی بک نہیں لکھی, اور اس میں سے 1 volume کا اردو اور انگریزی دونوں میں ٹرانسلیشن ہو چکا. 5 volume تھے, علی اور سقراط, علی اور عیسیٰ, تو اس میں سے ایک تھا 100 قل عدالت الانسانیہ, جو انگریزی ٹرانسلیشن ہے وائس آف ہیومن جسٹس. خالی اس کتاب کے تین یا چار پیج کا ایک چیپٹر اس میں پاکستان اور انڈیا کے جو مشہور ذاکر علامہ رشید ترابی مرحوم تھے پورا ایک اشرہ پڑھا تھا, جو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ 1945 میں یو این او کے بننے کے بعد جو چارٹر آف ہیومن رائٹس بنا یہ پورا نہج البلاغہ ہے. ان لوگوں نے آج 1945 میں اتنے مظالم کے بعد جسٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اس کو اس چارٹر کو بنایا, اور علی نے 1400 سال پہلے اگر اسی وقت مسلمان صحیح معنوں میں علی کا کلمہ پڑھتے اور علی کو پیش کرتے انسانوں کے سامنے تو ساری دنیا علی کا کلمہ پڑھتی. اب یہ جارج جرداخ نے 5 ولیومز میں میرے مولا کی یہ لائف ہسٹری کمپائل کی, ایک ماسٹر پیس ہے عربی کے اعتبار. آپ کو خالی یہی ولیوم پڑھ لیجئے جو انگلش میں, وائس آف ہیومن جسٹس. جب یہ کتاب اس نے لکھ لی تو اب مسئلہ ہے اسے پرنٹ کرانے کا. اس کے پاس اتنے فنڈز تو ہیں نہیں, کتاب پرنٹ کرانا آسان نہیں ہے, 5 ولیوم کی کتاب. مسلمانوں کے پاس گیا انہوں نے کہا ہمارا کیا انٹرسٹ ایک کرسچن کی کتاب سے, کرسچن کے پاس گیا انہوں نے کہا ہمارا کیا انٹرسٹ ایک مسلمانوں کے امام سے. اب یہ بیروت کے جس چرچ میں ریگولر سنڈے سنڈے سروس میں جاتا تو اس چرچ کا جو پادری 3-4 ویک کے بعد اس نے ایک دن جب سروس ختم ہو گئی تو اس کو بلایا اور کہا کہ تم بہت ریگولر یہاں آتے ہو اور ہمیشہ بہت ہی اٹینٹو سروس میں حصہ لیتے ہو, سروس اٹینڈ کرتے ہو, 3-4 ویک سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آ کے بیٹھتے تو ہو بینچ پر, سروس ہو رہی ہوتی ہے چرچ کی سنڈے والی لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمہارا مغز کہیں اور ہے, تم کوئی پریشان ہو, کسی ٹینشن میں ہو, کوئی بڑا پریشر ہے تمہارے دماغ پہ. اس نے سوچا کہ میں اس پادری کو کیا بتاؤں, یہ تو کرسچن مذہب کا ریپرزینٹیٹو ہے, میں اسے کیا بتاؤں میرا پرابلم کیا, وہ مسلمان نہیں مانتا ہے, عام کرسچن آرڈنری کرسچن نہیں مانتا, تو یہ تو سخت دشمن ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا, ہر مذہب کا لیڈر اس کی تو چیئر یا اس کی لیڈرشپ اسی بات پر ہے کہ دوسروں سے وہ نفرت پھیلائے. تو اس نے اسے کہہ دیا کہ نہیں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں. اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں بتاؤ تو صحیح, تم ہماری کمیونٹی کے اتنے ایکٹیو ورکر اور ایک اسکالر, تمہاری ایک شہرت, کوئی پرابلم ہے سالو کریں. جب 3 مرتبہ اس نے ریفیوز کیا اور اس نے انسسٹ کیا تو آخر اس نے کہہ دیا کہ پرابلم یہ ہے کہ میں نے امام علی کی ایک لائف ہسٹری لکھی ہے, تو اس سے آپ کا کیا تعلق امام علی جو مسلمانوں کے امام. خود یہ جاج جرداخ اپنی بک کی پہلی والیوم کے پہلے ایڈیشن کے پریفیس میں لکھ رہا, اس نے یہ سنا تھا چلو میرے ساتھ اور وہاں گیا کہ جہاں چرچ کے فنڈ جمع ہوتے تھے. یہ اب سے 50 سال پہلے کی بات ہے جب بینکنگ بالکل ارلی اسٹیج میں تھی مڈل ایسٹ میں, تو کیش ہوتا تھا. اس نے وہ سیف کھولا اور کھول کے کہا کہ اس میں سے جتنے پیسے تمہیں لینا لے جاؤ اور یہ کتاب جا کے پرنٹ اور پبلش کراؤ. یہ حیران ہو گیا کہ آپ کرسچن اور یہ جو فنڈز ہیں یہ کرسچینٹی کے لیے. تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم, علی صرف مسلمانوں کے امام نہیں, علی نے ساری ہیومینٹی پر احسان کیا. اسلامک ہسٹری میں جا کے دیکھو کتنا کرسچن پہ ظلم ہو رہا تھا, یہ علی تھے جنہوں نے آ کے کہا کہ ہر انسان کے لیے ایک رائٹ ہے, کافر بھی ہے تو کافر کا بھی ایک حق ہے, اور اگر اہل الکتاب ہے تو اہل کتاب کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. علی کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ ہم کرسچن اسلامی دنیا میں سر اٹھا کے چل سکے, علی نے ہمیں ایک عزت دی, ایک احترام دیا, ایک اسٹیٹس دیا, خالی زبانی نہیں عملی بھی. یہ بھی تو بہار و انوار کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مولا مدینے سے کوفے آ رہے تھے تو میں نے فرسٹ شب جمعہ کی مجلس میں اس سال رمضان وہ پیغمبر کی حدیث کوٹ کی تھی کہ اکیلے ٹریولنگ نہ کرو, تو جب علی چل رہے تھے تو راستے ایک اور آدمی مل گیا, مولا نے کہا ہم دونوں ساتھی بنتے, دونوں ساتھ چل, باتیں ہوئی, پتا چلا وہ کرسچن, اسے پتا چلا کہ یہ مسلمان. چلتے چلتے وہ جگہ آ گئی جہاں سے ایک راستہ کوفہ جا رہا, ایک راستہ کرسچن کے ٹاؤن پر, دونوں الگ ہوئے. وہ کرسچن اپنے راستے پہ چلا, امام علی اس کے ساتھ چلنے لگے. اس نے حیران ہو کر کہا کہ آپ کا ڈیسٹینیشن تو کوفہ ہے. کہا کیا مجھے کوفے جانا, مگر میرے رسول نے کہا کہ جب کوئی تمہارا سفر کا ساتھی بنے تو کم سے کم اس کا یہ رائٹ کہ کچھ دور چلو اس کے ساتھ بڑے رسپیکٹ کے ساتھ اسے الوداع کہو. کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں کرسچن ہوں مسلمان نہیں ہوں. امام علی نے کہا کیا ہوا انسان تو ہو, یہ ہر انسان کا رائٹ. بے اختیار اس نے کہا کہ اگر آپ کے رسول نے یہ کہا تو اس رسول کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک کرسچن تھوڑی دیر کے لیے علی کا ساتھی بنا اور علی کہہ رہے اس کی بھی رسپیکٹ کرنا ہے, اس کا بھی ساتھ دینا. یا اولاد والدین پہ ظلم کرے, والدین اولاد پہ ظلم کرے, شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے, مومن بھائی کے ہر وقت چھری کھوپنے کو تیار رہے. لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں, آج بہت شارٹ بات. تو جار کے جردا وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس فنڈز کے ذریعے سے میں نے اس کتاب کا فرسٹ ایڈیشن چھاپا, اس میں ایک وہ واقعہ لکھتا. لیکن مسلمانوں نے میرے مولا پر کیا ظلم کیا, یہ اسلام کی ٹریجڈی ہے. وہ لکھتا یہی جملہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کاش مسلمانوں نے امام علی کی گریٹنس کو دنیا تک پہنچایا ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام بھی ہوتا اور دنیا کو وہ بینیفٹس ملتے جو مثلا آج کی سائنس دے رہی. وہ ایک واقعہ لکھتا کہ مسجد کوفہ میرا مولا, یہ میرا لفظ ہے, وہ تو لکھتا امام علی ممبر پہ, اور ایک بار کوفے میں دن کے وقت دم بادل آ گئے اور بہت ہی ڈارک قسم کے کلاؤڈ, ایک آندھی سی چلنے لگی, ایک دم اندھیرا ہو گیا. وہ عام طور پر عراق میں یا عرب ممالک میں سن لائٹ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے, لیکن ایک دم ایسے بادل آ گئے کہ مسجد میں اندھیرا ہو گیا. تو لیمپ وغیرہ تو مسجد میں ہوتے تھے چراغ اس زمانے کے, وہ رات کے لیے ہوتے تھے, لیکن اس وقت دن میں ضرورت پڑی تو ہر چیز پریپیئرڈ نہیں تھی. اب لوگ روشنی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے چراغ کو روشن کر رہے ہیں, ٹائم لگ رہا اور پورا مجمع جو ہے وہ اندھیرے میں بیٹھا. میرے مولا نے ایک بار اس مجمع کو دیکھا اور مسکرا کے کہا کہ لو شئت لاستخرجت من شلالات هذا العالم نورا یستضیء به العالم کلہ یستضیء به العالم کلہ. اب اندھیرا اس زمانے کے اعتبار سے سوائے یہ لیمپ جو چراغ ہے اس کے علاوہ لائٹ کا اور کوئی ارینجمنٹ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن میرا مولا مجمع کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو لستخرج تو یہ جو دنیا میں یہ آبشار ہیں واٹر فال, اس سے نوراً ایک ایسی روشنی بن نکالو یا تذیب العالم کلہا کہ جو ساری دنیا عالم ساری دنیا کو روشن کر دے. یہی جو پانی ہے, یہی جو واٹر فال ہے, میں اس سے ایک ایسی روشنی نکال سکتا ہوں جو ساری دنیا کو روشن کر سکتی ہے, یہ اندھیرے اندھیرے کا سارا مسئلہ ختم. لیکن آج دنیا میں کتنی جگہ ایسے ہیں جہاں ڈیم بنائے گئے ہیں, جہاں یہ ہائیڈرو الیکٹرک پیدا کی جا رہی ہے. اب سنیے مولا نے تو یہ کہا, مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ تین چار دن پہلے اس کا ذکر آیا تھا کہ یہ پوری فیملی ہی ایسا لگ رہا کہ اپنے جینز کے اندر دشمنی علی لے کے آئی. اس کا نام ہے اشعث ابن قیس, اس کی بڑی کلوز ریلیشن شپ ہے مسلمانوں میں پہلے خلیفہ اشعث ابن قیس. خود ساری زندگی میرے مولا کا ڈیڈلی اینیمی. اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ابن اشعث ابن قیس جس نے کوفے میں جناب مسلم کو دھوکے کے ذریعے سے قید کیا تھا, انہیں گرفتار کر کے لے گیا تھا, یہ کربلا بھی گیا تھا لشکر یزید. اسی اشعث ابن قیس کی بیٹی ہے جودہ ابن اشعث ابن قیس جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا. یہ پوری فیملی ایسی ہے. لیکن ابھی دیکھیے سب سے پہلے بات کی بات, میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایک ایسی روشنی دے سکتا ہوں, وہ لائٹ, یہ اندھیرے کا پرابلم ہی سالو ہو جائے گا, یہ لیمپ ویمپ اس کی ضرورت ہی نہ رہے. وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی ہمیں تمہارے اس علم کی ضرورت نہیں, اگر تمہارے پاس اتنی نالج ہے تو اتنا بتا دو میرے سر پہ بال کتنے. دیکھیں یہ انسلٹ ہے, یہ سوال نہیں کر رہا ہے, میرے مولا کا مذاق اڑا رہا. میرے مولا نے بہرحال بہت ہی پیشنس کے ساتھ کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں تو تو کیسے کنفرم کرے گا کہ میرا جواب صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. مولانا نے بتا دیا تمہارے سر کے اوپر مثلاً 200,000 بال ہے. کوئی آدمی گن سکتا ہے اپنے سر کے بال؟ البتہ یہ گن سکتا ہے, کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد علی کا اتنا جملہ ایک طرح سے اس کے لیے بدعا بنا اور اس کے سر کے سارے بال گر گئے, حج پر بھی جانے کی ضرورت نہیں, ویسے یہ گنجا ہو گیا. لیکن اب دیکھیے میرے مولا کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی کہ میں ان لوگوں کے بینیفٹ کی ایک بات کر رہا ہوں. بھائی اسلام کے باقی واجبات اور حرام کے بارے میں لوگ کمپلین کرتے, بڑا اسٹرکٹ ہے اسلام, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اور اس کا بینیفٹ مرنے کے بعد ملے گا. مولا دنیا میں تمہیں بینیفٹ دے رہے ہیں, آج ہم ویسٹ کے یا کافروں کے محتاج نہ ہوتے اس الیکٹریسٹی کے لیے. اگر مسلمان صحیح معنوں میں علی کی معرفت حاصل کرتا, علی کے کلام کو لیتا, مذاق اڑایا, علی کہہ رہا ہے میں تمہیں الیکٹریسٹی دے رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے میرے سر کے بالوں کی تعداد بتائیے. لیکن آج بھی تاریخوں میں میرے مولا کے کتنے ایسے آلات اور واقعات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ علی واقعا اللہ کے وہ سچے امام ہیں کہ جن کے قول میں کبھی کوئی غلطی نہیں نکل سکتی. میں نے آج سے 16 سال پہلے جب پہلی مرتبہ ٹرول ہٹن میں مجلسیں پڑھی تو ایک روایت پڑھی تھی 25%, اس کا 75% باقی تھا. اور میں نے کہا تھا نیکسٹ ٹائم پڑھوں گا, وہ 16 سال بعد وہ نیکسٹ ٹائم آ جا رہا. روایت کا اگرچہ تعلق ظہور امام کی سائنس سے, لیکن میں اس ٹاپک میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں. وہ ٹاپک تو میں نے کہا کہ شب قدر کی جو آخری اعمال کی رات ہے اس کے بعد ٹیوزڈے سے شروع ہوگا. میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میرا مولا امام برحق ہے, دیکھیے وہ آنے والے زمانے کو کس طرح سے دیکھ رہا. یہ روایت میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب آل اللہ مقامہ کی لائبریری میں وہ بک تھی جس میں روایت تھی. اب تو خیر ان کے بیٹے علامہ طالب جوہری نے ایک بک ہی پرنٹ کر دی ہے جس میں یہ روایت ہوئی, اور اس پر میری گفتگو ہوئی تھی میرے مرحوم دوست علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب سے حج کے موقع پر. تو انہوں نے کہا کہ میں خود اس کا آئی ویٹنس ہوں یہ روایت کس طرح پوری ہوئی. دیکھیے یہ روایت ہے 1400 سال پہلے. اس روایت میں 4 جملے آئے, 1400 سال پہلے, 14 centuries ago روایت امام نے ارشاد فرمائی. 1350 سال تک اس روایت کا کوئی پتہ نہیں, یعنی روایت ہے بک میں, ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کوئی سائن نہیں آ رہے. اور پھر ودن 50 years وہ روایت اس طرح پوری ہوئی کہ 1956 میں جب علامہ جوادی خود نجف اشرف میں تھے, کہہ رہے ہیں اس روایت کا پہلا پارٹ پورا ہوا. لیٹ 60s میں روایت کا دوسرا حصہ پورا ہوا, لیٹ 80s میں روایت کا تیسرا حصہ پورا ہوا, اور ارلی 2001 اینڈ 2002 میں پوری روایت ہمارے سامنے آئی. ایک روایت, 4 چیزیں, 1350 سال تک ان میں سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی, اور پھر ایک دم 50 سال میں 10-10 سال کے بعد روایت کا ایک ایک ٹکڑا آ رہا. روایت جو ہے وہ ذرا سی اس لیے بھی آج کی رات سے ریلیٹڈ ہے کہ کمیل ابن زیاد سے یہ روایت ہم تک پہنچی. اور ابھی دعائیں کمیل آپ نے سنی, کمیل کا ایک گفٹ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. وہی کمیل ابن زیاد, ایک دن مولا نے ممبر کوفہ پر آخری زمانے کے بارے میں خطبہ دیا. یہ پورشن میں نے 16 سال پہلے پڑھا. مولا نے ممبر کوفہ پہ خطبہ دیا کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا, تو اس نے ایک بہت اہم سائن یہ بتائی, مولا ہے, امام علی, کوفہ شہر ہے, مسجد کا ممبر, اور مولا آخری زمانے کے حالات میں بتا رہے کہ آخری زمانے میں ایک اہم سائن یہ ہوگی کہ شریعت کو لوگ بچوں کا کھلونا بنا دیں, جس کا دل چاہے گا آگے بڑھ کے شریعت میں انٹرفیئر کرے گا. مراجع فتوا دیتے ہیں, علماء فتوے کو ایکسپلین کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں, جسے حجت الاسلام مولانا شیخ مقبول احمد صاحب صلی اللہ آپ کے درمیان ایک پروردگار کی نعمت موجود. آج ہر آدمی کا جس کا دل چاہے, خصوصاً جب سے انٹرنیٹ آیا, تو کہا کہ آخری زمانے میں شریعت, اللہ کا لا, اور وہ جو ہے ہر آدمی اپنی مرضی سے اس کا انٹرپریٹیشن کرے گا. یعنی
حلال خدا کو حرام بنایا جائے گا، حرام خدا کو حلال کیا جائے گا. جو ہسٹری میں اس سے پہلے یا یزید نے کیا تھا یا آج ہر مومن بھی کرنے کو تیار. پھر امام علی نے اگزامپل دی، کہا کہ آخری زمانے میں شراب کو دوا کے نام پر یا انرجی ٹونک کے نام پہ حلال کیا جائے گا. اب اس کا علماء نے انٹرپریٹیشن کیا، کچھ نے کہا ہے کہ شراب سے علاج ہوگا، کچھ نے کہا کہ ہر دوا میں شراب کو ڈالا جائے گا. بہرحال اس وقت اتنا ٹائم نہیں آج کے دن. روایت آپ کو یاد آ گئی ہوگی، روایت بڑی انٹرسٹنگ اس وقت بھی لوگوں کو لگی تھی، شراب کو آخری زمانے میں دوا کے نام پہ حلال کیا جائے گا. اور انٹرسٹ ربا یہ بیاج اسے پروفٹ کے نام پہ حلال کیا جائے گا. اور یہ گانا، یہ میوزک، یہ سنگنگ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ حلال کیا جائے گا. اور رشوت تحفے اور گفٹ کے نام پہ حلال کی جائے گی. لوگ رشوت دیں گے اور لیں گے، رشوت نہیں کہیں گے، یہ گفٹ ہے میری طرف سے، یہ بچوں کی مٹھائی کے لیے ہیں. کچھ ایک زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی واقعہ ہوا نا، رسول اللہ کا گورنر معاذ ابن جبل یمن سے آئے تو پیغمبر کو لا کے انہوں نے ایک بہت بڑا فنڈ دیا، کہا کہ یہ شریعت کے واجبات ہیں جو لوگوں نے آپ کے لیے دیے. پیغمبر نے کہا وہ جو دوسری تھیلی، کہا نہیں نہیں وہ آپ کے لیے نہیں، تو لوگوں نے مجھے گفٹ دیے تھے. پیغمبر نے کہا تمہیں گفٹ دیے تھے؟ اچھا اگر تم گورنر نہ ہوتے کیا پھر بھی تمہیں گفٹ دیتے؟ تو یا رسول اللہ پھر کون گفٹ دیتا؟ پیغمبر نے کہا یہ بھی یہاں پہ جمع کرو. یعنی ہماری اردو سلینگ میں ہم کہتے کہ تم کون سے ان کے چاچے مامے ہو کہ لوگ لا کے تمہیں پیسے دے رہے. چاچے مامے کو لوگ آج کل نہیں دیتے ہیں. تو خیر، امام علی نے کہا کہ شراب دوا کے نام پہ حلال ہوگی، گانا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ حلال ہوگا، بیاج یا انٹرسٹ پروفٹ کے نام پہ حلال ہوگا، رشوت تحفے کے نام پہ حلال ہوگا. اور بھی کئی سائن بتائیے. یہ خطبہ بہت لمبا خطبہ، خطبہ ختم ہوا، پبلک اٹھ کے چلی گئی. 90% لوگ تو امام علی کے خطبے میں ایسے ہی آ کے بیٹھتے تھے بس ثواب کے لیے. لیکن کمیل جب سب لوگ چلے گئے، مولا کے قریب آئے، کہا مولا سیٹسفیکشن نہیں ہوا، ضد نہیں بیانا، کچھ اور بتائیے آخری زمانے کے بارے میں. مولا مسکرائے، کہا کہ کمیل تمہارا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ چلو میں تمہاری اس ریکویسٹ کو پورا کرتا ہوں، لیکن کوفے سے باہر چلو میرے ساتھ، یہ یہاں نہیں بتایا جائے گا. مولا علی کے پاس وہ نالج جو وہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، لوگ وہ نالج لینے کو تیار نہیں. یہاں تک روایتوں میں کہ سٹی سے باہر کنویں میں جا کے میرا مولا کنویں سے باتیں کرتا ہے اور وہ چیزیں کنویں کو دیتا ہے. بہت عجیب ایک روایت ہے میسا میں تمار سے، لیکن آج کے لیے نہیں، کمیل کی بات پوری ہو جائے. مولا لے کے چلے اور کوفے کے باہر ایک ڈیزرٹ میں لے جا کے کھڑا کر دیا. یہ 1400 سال پہلے کا کوفہ ہے. آج کوفہ بھی اتنا ایکسپینڈ ہو گیا کہ کوفہ اور نجب مل کے ایک شہر بن گیا، پہلے بالکل ڈفرنٹ سٹیز تھے. جیسے کل میں قبا کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے قبا کتنا دور مدینے سے باہر کا علاقہ. تو خیر 1400 سال یا 1350 سال پہلے کمیل کو لے جا کے کھڑا کیا. کہا کمیل یہ ڈیزرٹ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہوں. کہا کہ اس میں یہ تمہیں کھجور کا درخت نظر آ رہا؟ ڈیزرٹ میں کھجور کا درخت ہی تو ہوتا، گلاب کے پھول تو نہیں ہوتے ہیں. کہا ہاں مولا یہ کھجور کا درخت تو ہے، لیکن اس کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ سوال تو یہ ہے کہ آخری زمانے کی کوئی اور سائن بتائیے. مولا نے کہا کھجور کا درخت دیکھ رہا؟ یہ وہ کھجور کا درخت ہے کہ ایک لعین ابن لعین جس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کے باپ پہ اللہ کی لعنت، وہ تمہیں گرفتار کرے گا اور کہے گا کہ مجھے کنڈیم کرو، تمہیں ٹارچر کیا جائے گا کہ امام علی کو برا کہو. ابھی امام علی کی بات چل رہی ہے، کمیل برداشت نہیں کر سکے، کاٹ دی بات. کہا مولا میں مر جاؤں گا، یہ بات نہیں ایکسپٹ کروں گا. مولا نے کہا یہی ہوگا کہ تمہیں گرفتار کرے گا، ٹارچر کرے گا کہ امام علی کو برا کہو، تم اس کی بات نہیں مانو گے تو وہ اس درخت پہ آ کے تمہیں ہینگ کرے گا. یہ ابن زیاد تھا جس نے 67 ہجرہ میں جناب کمیل کو گرفتار کر کے شہید کیا. بڑی پھر انٹرسٹنگ کمیل کی سٹوری ہے، لیکن ابھی مولا کی عزیز کا کمیل تمہیں اس طرف پر ہینگ کیا جائے گا میری محبت کی وجہ سے. یعنی بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے علی کے شیعوں کے ساتھ جو جوز نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا. یہی تو روایت ہے کرسچنز کے پاس, ہمارے پاس تو یہ روایت نہیں کہ ایک دن میں دو آدمی گرفتار کر کے لائے گئے تھے, ایک بہت بڑا ڈاکو اور ایک حضرت عیسیٰ. اس زمانے کے کنگ نے کہا تھا آج ہماری عید کا دن ہے, ہم ایک قیدی کو آزاد کریں, بتاؤ ان میں سے کس کو چھوڑ دیا جائے. جوز نے کیا بات, ڈاکو کو چھوڑ دو, کوئی بات نہیں ہے, وہ ڈاکہ ڈالتا ہے, قتل کرتا ہے, کلنگ ہے, لوٹنگ ہے, وہ سب چیز, عیسیٰ کو نہیں چھوڑ. دیکھیے مسلمان تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں رکھتے ہیں, لیکن وہی آج حالت ہو رہی ہے امام علی کے شیعوں کے ساتھ. ایک ہندو کو, ایک عیسائی, ایک جوز کو قبول کر رہے ہیں مسلمان, کہہ رہے شیعہ ہم کو نہیں چاہیے. ساؤتھ لندن کا, میں ابھی دو دن پہلے دسترخوان پہ کہیں بات کر رہا تھا, ساؤتھ لندن حیدری امام باڑا جہاں پہ ہے اس کے قریب قبرستان کی زمین مارکیٹ میں آئی, اور جو آلریڈی قبرستان ہے لندن کا وہ بہت دور ہے, بہت دور ہے, تو ایک قریب ایک قبرستان خریدنا تھا, زمین بھی آ گئی, زمین کافی بڑی تھی. شیعوں کو نہ اتنی ضرورت تھی نہ اتنے فنڈ تھے. پتا چلا کہ وہابی حضرات کو بھی ایک قبرستان خریدنا ہے اسی ایریا, ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آئیے ہم آپ مل کے پورا پیس آف لینڈ لے لیتے, سارے مسلمان ایک ہی جگہ دفن ہوں گے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے یہ قبرستان, اس لیے کہ ہم کسی کرسچن کے برابر دفن ہونا پسند کریں گے, شیعہ کے برابر ہم اپنے مردے کو دفن نہیں کریں. نہیں لیا انہوں نے, وہاں بھی جا کے دیکھیے آپ ساؤتھ لندن کا قبرستان. تو کمیل ابن زیاد کے وہاں تو اسی لیے شہید ہوئے کہ جی علی کو چاہتے, علی کو مانتے, لیکن مولا نے باقی بات وہی چھوڑ دی, اور میں بھی وہی چھوڑے دیتا ہوں جو اصل روایت ہے اس کو پورا کرتا ہوں. کیونکہ کمیل نے کہا لیکن مولا وہ آخری زمانے کا اس سے کیا تعلق, میرا کوئسچن تو ہے آخری زمانہ کا. سنو پھر بہت زمانہ گزرے گا, پھر جو تم نے سوال کیا جب آخری زمانہ آئے گا, میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کا زمانہ. تو یہ جو علاقہ ہے نا, جو ڈیزرٹ ہے, جو 12 سینچری تک ڈیزرٹ رہے گا, اچانک پھر یہاں پہ ایک کالونی بنے گی, یہاں پہ مکان بنائے جائیں گے اور لوگ آ کے رہنے لگیں گے. مرحوم علامہ جوادی اور ان کے کلاس فیلو علامہ طالب جوہری دونوں بتا رہے تھے مجھے کہ 1955 میں نجب کا جو نیا ٹاؤن پلاننگ ٹاؤن پلانر آیا, تو یہ محلہ بسایا گیا جہاں جناب کمیل کا روزہ, اب تو جناب کمیل کا بڑا شاندار روزہ. یہ 1955-56 کی بات, کب؟ مولا امام علی کے زمانے سے لے کے آج سے 50 سال پہلے سے. وہ پورا ڈیزرٹ پڑا رہا, اور لیٹ 50s کے اندر وہاں پہ پہلی نشانی پوری ہو. ابھی نا امام نے 4 باتیں کہیں. امام فرماتے کہ کمیل تمہاری قبر یہیں پہ رہے گی, پھر اس کے چاروں طرف ایک کالونی بنے گی, لوگ آ کے رہیں گے, اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی, 4 منزلہ 5 منزلہ 6 منزلہ. اب اس کے بعد حدیث کا دوسرا جملہ آیا اور کہا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد ان ساری بلڈنگز میں شیطان رہنے آئے گا, وہ شیطان کی ایک سائن اور علامت ہوگی جو بلڈنگ کی چھت پہ لگائی جائے گی. وہ یسمى بانتینا, اور اس زمانے کے لوگ اس کو انتینا کہا کریں گے. یہ 16 سال پہلے میں نے صرف یہ ٹکڑا پڑھا تھا, نہ اس سے پہلے والی بات پڑھی تھی نہ اس کے بعد والی. بلڈنگیں بنیں گی اور 50s کے اینڈ میں بنیں, پھر ہر بلڈنگ میں شیطان آئے گا, اور شیطان کی سائن اینٹینا کے نام سے مکان کی چھت پہ لگے گی. یہ لیٹ 60s عراق میں ٹیلی ویژن لیٹ 60s میں آیا تھا. اور یہ نہیں, ابھی حدیث انکمپلیٹ. امام فرماتے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کل مصباح یا رسو, پھر ان کے گھروں میں چیز آئے گی جو چراغ کی طرح ہوگی, لیمپ, اور جو ان کی حفاظت کرے گی. عربی میں آج بھی حارس سین کے ساتھ بلڈنگ کے کیئر ٹیکر یا سیکیورٹی گارڈ کو کہتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں اس سال شاید لوگ حج پہ جائیں, تو جس بلڈنگ میں آپ جائیں گے وہاں کا جو کیئر ٹیکر ہوگا, جو وہاں کی نگرانی کرے گا, جو وہاں کی سیکیورٹی ہوگا, اس کو حارس کہتے ہیں آج بھی. یہ صرف سعودی عرب کی بات ہے, دبئی وغیرہ میں تو عربی چینج ہو گئی, حارس. اور آئیے آپ مسجد النبوی میں پہنچیے, تو مسجد النبوی میں آج بھی وہ جگہ ہے جہاں راتوں کو میرا مولا امام علی بیٹھ کر رسول اللہ کی حفاظت کرتے تھے. رسول اللہ رات کو سوتے تھے تو ہر وقت یہ چانس تھا کہ منافق اٹیک کر کے شہید نہ کر دے. مولا علی رسول اللہ کے بیڈ کے قریب پوری رات جاگ کر رسول کی حفاظت کرتے. اور آج بھی مدینے کی مسجد میں جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں پہ یہ دونوں بورڈ لگے. ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کی سریر ستون سریر استوانہ سریر رسول کا بیڈ ہوتا تھا اور بالکل اس کے برابر ہے استوانہ ہرس. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پہرا دیتے تھے میرے مولا بیٹھ کر. تو یہ میں تو لفظ کو سمجھا رہا ہوں, ساتھ میں جو لوگ عمرے یا حج پر جانے والے ہیں ان کو ایک دو زیارتیں بھی. اچھا خلاصہ یہ کہ عربی میں ہا رے سین ہرس کہتے ہیں حفاظت کرنا, پہرا دینا, جیسے بلڈنگ کا ایک سیکورٹی گارڈ. امام علی کہہ رہے ہیں کہ تیسری نشانی آخری زمانے کی یہ ہو. یہ سب کمیل کی قبر سے ریلیٹڈ باتیں کہ گھروں میں ایک ایسی چیز آ جائے گی کل مصباح جو چراغ کی طرح ہوگی. لیمپ, لیمپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ لیمپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اندھیرے میں ہو وہ آپ کو نظر آئے. آپ باہر نکلے پارکنگ میں اندھیرا تو آپ نے ٹارچ جلائی یا لیمپ روشن کیا کہ کیا ہے وہاں. ایک ایسی چیز گھروں میں آئے گی جو ان کی حفاظت بھی کرے گی, جو سیکورٹی گارڈ کا کام ہے وہ بھی کرے گی, اور وہ چراغ کی طرح سے ہوگی کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ڈارکنیس میں وہ دکھائے گی. اب جا کے دیکھیے رات میں پورے سعودی عرب یہ کام طریقہ ہے مکانات کی سیکورٹی کا کہ ایک مانیٹر سسٹم لگایا جاتا ہے. دروازے پہ ایک کیمرہ ہوتا ہے, اندر آپ کے پاس گھر میں اس کا مانیٹر ہوتا ہے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے الگ سے کسی سیکورٹی گارڈ کو آپ اپوائنٹ کریں. جو بھی آدمی آیا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ گھر میں بیٹھے وہ باہر, آپ نے بٹن دبایا وہ نظر آنے لگا. جیسے چراغ یا لیمپ یا ٹارچ اندھیرے میں آپ کو دکھاتی اور یہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. یعنی اگر ایسا آدمی ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بٹن دبایا دروازہ کھل گئے. اگر آپ کو نہیں بلانا چاہتے آپ گھر میں بیٹھے وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا. یہاں بھی یقیناً اس قسم کے الارم یا اس قسم کا سیکورٹی سسٹم ہوگا. بات ہو رہی ہے کمیل کی قبر, یہ ارلی 80s میں پوری ہوئی نشانی. پھر امام نے کہا اور پھر کمیل تمہاری قبر کے چاروں طرف جو لوگ رہ رہے ہوں ان کے گھروں میں شیطان آئے گا جس کی سائن اینٹینا ہوگی. ان کے بعد پھر ایک چراغ جیسی چیز آئے گی جو ان کی حفاظت کرے گی, اور پھر ان کے پاس کل میرا ایک آئینے مرر ایک آئینہ جیسی چیز ہوگی. ینظروا فیہا بین المشرق والمغرب ویتکلم, وہ اس کے اندر ایسٹ سے ویسٹ تک سب کو دیکھیں گے. شروع میں ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ یہ ٹیلی ویژن کی بات. مولا نے کہا نہیں, دیکھیں گے وہ یہ تکلم اور کلام کریں گے, بات چیت کریں گے. یہ پتہ ہی نہیں تھا کیا چیز ہے. یہ 2000 کے بعد پتا چلا کہ ایسا موبائل بھی ہوتا جس میں خالی آواز ہی نہیں آتی, آپ سامنے والے کو دیکھتے بھی. اور اس تیزی کے ساتھ عرب دنیا میں پھیلا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنا پہلا حج کیا تھا, پہلا نہیں ساتواں حج, اس وقت میرے قافلے میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا. ہم مکے میں ان کی ڈیڈ باڈی لے کے بیٹھے, کراچی میں ان کی فیملی, کراچی کی فیملی کو بتانا ہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا. کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ٹیلی فون اس وقت اتنا مشکل تھا کرنا. وہ ٹیلی فون جو پبلک ٹیلی فون ہوتے ہیں بازار میں تو ہوتے ہی نہیں تھے, وہ جنت المالا کا قبرستان جہاں جناب خدیجہ کی قبر ہے وہاں پہ وہ ٹیلی فون ایکسچینج تھا, وہاں جا کے فون کیجیے. ہم لوگ رہتے ہیں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن, بتانا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہوا. 3 دن 4 دن کے بعد کراچی اطلاع ملی, اور آج لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور ٹیلی فون موبائل دھڑا دھڑ چل رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہے گھر والوں سے, ان کو دکھا بھی رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی اسی سال کی بات, ایک کوئی عرب تھا قاہرہ بات کر رہا تھا, کیرو میں سوال بھی کر رہا بات بھی کر رہا, سوال کے درمیان باتیں کر رہا تو کنفیوز ہو گیا کہ میرا کون سا سرکٹ کون سا راؤنڈ ہے. 7 راؤنڈ کا ایک سوال ہوتا, نماز کی رکعتوں میں آپ کو شک ہو جائے تو کچھ شک ایسے ہیں جس سے نماز غلط, کچھ شک ایسے نماز صحیح. طواف میں اگر آپ کو شک ہو جائے کہ کون سے نمبر کا طواف ہے, پورا طواف غلط, وہاں کوئی چانس نہیں ہے آپ کا طواف صحیح ہو, واجب طواف کی بات. اب وہ باتیں کر رہا ہے اپنے بیوی اور بچوں سے, یہاں طواف ہو رہا ہے وہیں قاہرہ میں بات چل رہی ہے, بھول گیا کہ میرا چوتھا چکر ہے یا پانچواں. سامنے سے بیوی بتا رہی ہے تمہارا پانچواں چکر ہے, میں دیکھ رہی ہوں. وہ قاہرہ میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے یہ پانچواں چکر ہے, اس نے بتا دیا تو اس کو یقین آیا. کام میت ہو گئی ہے, کراچی تلا دینا 3 دن لگ رہا ہے. کہا لوگ مکے جاتے ہیں کباب کر کے آتے ہیں, فوراً ٹورنٹو فون ہوتا ہے کہ ہم نے کباب کر لیا, فوراً ٹورنٹو فون ہوتا ہے کہ ہم نے کباب. یہ کب کی بات ہے؟ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال. مولا نے کہا کمیر جب گھروں میں شیطان آ جائے جس کا سائن اینٹینا, اور پھر جب گھروں میں چراغ آ جائے یعنی جو باہر کی چیز دکھائے اور تمہاری حفاظت بھی کرے. بھائی چوکی دار کا یا سیکورٹی گارڈ کا یہی کام. کوئی آدمی آیا کہا میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں, اس نے کہا رکی میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں. وہ ہمارے پاس آیا, اگر ہم نے یس کیا تو اس نے آنے دیا, نو کیا تو نہیں آنے دیا. اب یہ کام بیٹھے بیٹھے ہوگا. اور جب ان گھروں میں ایک ایسی چیز آ جائے کہ مشرق سے مغرب تک وہ ہر ایک کو دیکھ بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں, سمجھ لینا کہ اب میرے بیٹے کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا. اب ظہور امام پہ ایک الگ ٹاپک. 1400 سال پہلے کوفہ شہر میں بیٹھ کر مولا علی ایک ایسی حدیث ہمارے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ارلی لیٹ 50 میں اس کا پہلا حصہ پورا ہوا, لیٹ 60 میں اس کا دوسرا حصہ پورا ہوا, لیٹ 80 میں اس کا تیسرا حصہ پورا ہوا, لیٹ 90 میں اس کا چوتھا حصہ پورا ہوا. اور ایک نہیں مولا کے ایسے کتنے کلام تاریخوں میں ہیں. سائنس کی بات علی نے کی, فزکس کی بات علی نے کی, کیمسٹری کی بات علی نے کی, جغرافیہ کی بات علی نے کی, ہسٹری کے مسئلے علی نے سالو کیے, ارتھمیٹک کے میتھمیٹکس کے کتنے بڑے بڑے پرابلم علی نے سالو کیے. قرآن تو ہے, حدیث تو ہے, تفسیر تو ہے, ہر چیز کا جواب میرا مولا دے رہا. اس لیے کہ پیغمبر کہہ چکے ہیں انا مدینۃ العلم و علی البابوا, میں علم کا شہر ہوں. شہر وہ اسے کہتے ہیں جس میں ہر چیز ہوتی ہے. شہر میں ایسا نہیں کہ کوئی خالی ایک چیز پائی جائے, وہاں کپڑے کی دکان بھی ہوگی, وہاں گروسری شاپ بھی ہوگی, وہاں پہ مشینری بھی ہوگی. گھر کہتے ہیں تو گھر میں کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. میں علم کا شہر ہوں یعنی میرے پاس کائنات کا ہر علم موجود ہے. علی اس کا دروازہ ہے. میری نالج سے اگر استفادہ کرنا ہے تو علی کے ذریعے میرے پاس آنا ہوگا. لیکن افسوس مسلمانوں نے علی ہی کو چھوڑ دیا. قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی اپنا نقصان کیا. اور یہ جو کچھ آج ویسٹ ایجاد کر رہا ہے یہ سب ہمیں بہت پہلے مل جاتا. لیکن تعجب کی بات یہ کہ یہ والا فالٹ یا مسٹیک دشمنان اہل بیت سے تو ہوا, مومنین سے بھی ہو رہا. ہم نے بھی علی کو جب مانا ہے تو پورا نہیں مانا ہے. جو حصہ علی کا پسند آتا ہے اس کو مان لیتے ہیں, جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج سے تقریباً 90 سال پہلے ارلی 20th century میں عراق, بہت سارے وہاں پر آرکیولوجسٹ اور اورینٹلسٹ جاتے تھے. عراق میں بہت سارے پرانے پرانی آرکیولوجی کی چیزیں نکلی تھی, بابل وغیرہ, اور اورینٹلسٹ بہت جا رہے تھے. تو اس زمانے کی حکومت عراق نے یہ سوچا کہ جب یہ اورینٹلسٹ, اسپیشلی اس میں جرمن اور فرینچ اسکالر بہت آتے تھے, جب یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم عراق کے بڑے علماء سے بات کرنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں. تو بڑے جو مراجع ہیں وہ تو خیر دوسری خدمت انجام دے رہے. عراق میں بہت بڑے عالم تھے, علامہ حبت الدین شہرستانی. حبت الدین شہرستانی یہ بہت بڑے عالم تھے جو انگریزی, فرینچ اور جرمن بھی جانتے تھے. اور انہوں نے خاص ریسرچ کی تھی اسلام و سائنس پر, بلکہ انہوں نے اس کے اوپر ایک بک بھی لکھی, الاسلام والحیا, اسلام اینڈ ایسٹرونومی. اور مجھے اب تک یاد ہے کراچی میں ہمارے ایک بزرگ تھے باقر حیدری صاحب, جو سب سے بڑی مجلس ہوتی ہے نشتر پارک کی نا, اس سے پہلے وہ سارے اناؤنسمنٹ کرتے تھے, بعد میں زیارتیں وارثا پڑھتے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ وہ 69 میں ڈھاکہ میں تھے اور اسی زمانے میں امریکن چاند پہ اترے تھے. امریکہ کے لیے تو بہت بڑی بات تھی کہ پہلا آدمی ہیومن ہسٹری کا جو چاند پہ گیا, زمین کے باہر آؤٹر اسپیس میں کسی پلینٹ پہ پہنچا. تو ان کے برابر ہی ہوٹل میں ایک امریکن لیڈی تھی, پورے امریکن جتنے ہوٹل میں تھے ہلا گلا کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. بھائی ایک معمولی سا فٹ بال میچ جیتتے ہیں, اس دن پوچھے لندن کی کیا حالت ہوتی, ساری کھڑکیاں, سارے دروازے, ساری کاریں, کاروں کے شیشے سب توڑ دیے جاتے. یورپ کے کتنے ملکوں میں تو امریکن برٹش فٹ بال فین پہ آنے پہ پابندی ہے. تو اب وہ تو خالی ایک فٹ بال میچ کی یہ حالت ہے. تو وہاں تو واقعاً چاند پہ جانا ایک اچیومنٹ تھا. سارے امریکن نکل آئے تھے اور ہوٹل میں ہلا گلا ڈانس ڈرنک سب کچھ ہو رہا. یہ امریکن لیڈی بھی بڑے جوش میں تھی. باقر حیدری صاحب کہتے ہیں میں برابر ہی میں تھا کمرے میں, خوشی کے عالم میں نوک کیا, میں باہر نکلا. اچھا وہ بہرحال اس زمانے میں 69 میں ماتھے میں سجدے کا نشان, بڑی سی داڑھی, بڑے مقدس آدمی تھے. ایران کے ریولیشن کے بعد تو بہت لوگوں میں چینج آیا, یہ تو ریولیشن سے 10 سال پہلے کی بات, دیکھنے سے لگا کہ کوئی مسلمان ریلیجس آدمی. تو ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو ہم امریکن کو کہاں سے کہاں پہنچے جا رہے, تمہارا اسلام اس میں کیا چیز. اتفاق سبا کر حضرت کہتے بس یہ ایک اتفاق ہے کہ میرے پاس علامہ شہرستانی کی یہی بک موجود تھی, الاسلام والحیا کا اردو ترجمہ اسلام اور فلکیات, وہ میرے پاس رکھی تھی, میں اسی کو پڑھ رہا تھا. دیکھیے عام حالات میں اگر کہا جائے کسی سے کہ جی یہ جو چیز آپ نے بتائی تو ہم پہلے سے معلوم ہے, تو کہ واہ عجیب غنڈا گردی ہے کہ محنت ہم کرتے ہیں آپ آگے ڈھونس جماتے ہیں کہ ہماری چیز اس بک رکھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خوشی منائیے, ٹھیک ہے, لیکن یہ مت کہیے کہ اسلام کے پاس کچھ نہیں. جو آپ بتا رہے ہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے ساری چیزیں ہمارے امام بتا گئے, وہی رول ہے جس پہ عمل کر کے آپ وہاں تک گئے, اس نے وہی بات کہی جو ہمارے یمسٹر کہے گا. یہ اس کا پروف کیا, کتاب رکھی تھی, کتاب لے کے آپ نہیں دیکھی کتاب. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ امریکہ کا واقعہ سن کے ہم نے کتاب پرنٹ کروائی, پہلے سے چھپی ہوئی رکھی, 70 سال پرانی کتاب. آئیے بیٹھیے, اس کو بٹھایا, اردو پڑھ کے سنا, اردو تھوڑی جانتی. امام کی وہ ساری حدیثیں جس پر بیس کر کے اسپیس ٹریولنگ کا آغاز ہوا, وہ ساری حدیثیں علامہ شہرستانی نے اس پہ جمع کی تھی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ علامہ شہرستانی کی اسپیشل فیلڈ یہی تھی کہ بھائی مرجے جو ہیں وہ تو فقہ اور شریعت پہ کام کرتے ہیں, میں اسلام اور سائنس پہ ریسرچ کروں گا. تو حکومت عراق نے پھر ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی باہر سے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر آتے ہیں, تو کوئی ایسا عالم ان سے بات کرے جو ان کی زبان بھی جانتا ہو, ان کی ٹرمینالوجی بھی جانتا ہو اور اسلام کو بھی جانتا ہو, کیونکہ یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے, وہ راضی ہوگا. ایک جرمن ریسرچ اسکالر اس زمانے میں آیا اور حکومت عراق سے کہا کہ میں کسی مسلمان عالم سے ملنا چاہتا ہوں, تو ان سے ملاقات کرائی گئی. تو اب یہ ہوا, ان کو اطلاع دی گئی ہے, گئے اس سے ملاقات کی. نہیں, پہلے وہ آیا, اس نے ان سے ملاقات کی. یہ ہمارے یہاں عراق کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے مہمان آ کے ملاقات کرتا ہے, پھر وہ عالم جا کے ملاقات کرتا ہے, دید اور باز دید. اگلے دن یہ اس کے ہوٹل میں گئے, کیونکہ کل وہ ان کے آیا ہی اس کے یہاں گئے. جب اس کے کمرے میں انٹر ہوئے تو دیکھا کہ ٹریولنگ میں جو ہے نا آدمی بکس لے کے نہیں جاتا, بکس بہت ہیوی ہوتی. ایئر لائن 20 کلو الاؤ کرتی ہے, وہ 3 کتابوں میں 20 کلو ہو جائے, اسپیشلی اگر مفاصل جنا 3 آپ لے کے جائیں گے, بڑی ہیوی سائز کی ہوتی ہے. اسی لیے کمپیوٹر اور سی ڈی اور یہ سب جو چلتا ہے یہ آسان ہی ہوگا زمانے میں نہیں. دیکھا کہ اس کے سرہانے 4-5 کتابیں رکھی جو ساری کی ساری اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, جرمن زبان, ان کے بیچ میں نہج البلاغہ رکھی. نہج البلاغہ دیکھا, حیران ہو گئے, کہا کہ یہ نہج البلاغہ یہ ایک ایسی بک ہے جس کو آپ اپنے ساتھ ٹریولنگ میں لے کے جاتے ہیں. وہ کہتا ہاں, اگر کسی دن میں کھانا نہ کھاؤں تو میرا گزارا ہو جاتا, اگر کسی دن اس کتاب کا ایک پیج نہ پڑھوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے کچھ کھو دیا, آج کا دن میرے اوپر آیا ہی نہیں. عجیب سے بے چینی ہوتی, ایسا سیٹسفیکشن ہوتا ہے نہج البلاغہ کا ایک پیج روزانہ پڑھنے سے. مومن کو خوشی ہوگی, میرے مولا کے خطبات کی تعریف ہو رہی ہے, کافر یہ تعریف کر رہا ہے. پھر اس نے جملہ کہا کہ نہج البلاغہ والا آدمی اگر آج ہوتا اور ممبر کوفہ میں خطبہ دیتا تو ساری مسجد ہیٹ پہننے والوں سے بھری ہوتی. 100 سال پہلے یورپ کے کلچر میں ہیٹ تھا, یعنی کوئی مسلمان شاید علی کی بات سننے نہ آتا, لیکن سارا یورپ, جرمن, فرینچ وہاں اسکالر جمع ہو جاتا. کیا کیا اس نے باتیں بتائی نہج البلاغہ, وہ تعریف کر رہا ہے. لیکن پھر ایک جملہ اس نے ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا. دیکھیں مولا علی کی جتنی تعریف کی جائے کم, لیکن اگر کوئی مولا علی کی ایسی تعریف کرے جس میں اللہ کی توہین کرے, یہ تو مولا کی تعریف نہیں ہوئی نا. اب اس نے کیا کہا, نہج البلاغہ کو پریس کیا کہ اگر آج یہ خطبے نہج البلاغہ کے ہوتے تو پوری مسجد کوفہ عمامے والے نہیں آتے, سارے ہیڈ پہننے والے آتے, مسجد بھر جاتے, پورا یورپ جو ہے وہاں کے ریسرچ اسکالر آ کے اس کو سنتے. کہا, پھر آخر میں کہا, لیکن آپ مسلمان یہ کتنی بڑی آپ غلطی کرتے ہیں, آپ دنیا کے سامنے ایز اے میڈیکل قرآن کو پیش کرتے ہیں, اس کو پیش کریں. قرآن میں کیا رکھا ہے, یا ایھا الذین اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصیام للہ للناس حج البیت, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو. یہ ہے کتاب نہج البلاغہ جس میں سائنس ہے, یہ ہے نہج البلاغہ جس میں نالج ہے, جس میں فلسفی, اس کو آپ پیش کریں, قرآن کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی نادان و ناسمجھ مومن کہے کہ دیکھا میرے مولا کی کیا تعریف ہو رہی ہے, میں قرآن کی انسلٹ کر رہا. نہج البلاغہ کی گریٹنس اپنی جگہ, لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ نہج البلاغہ سے افضل ہے. کہا میں کیسے اس کو بتاؤں کہ تو غلط کہہ رہا ہے؟ آخر میں نے اسے کہا ایک بات بتاؤ, یہ جس نے نہج البلاغہ لکھی, لکھی سے مطلب ہے جن کے خطبے امام علی, کیا ان کے پاس کوئی نالج ہے, کوئی وزڈم ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں, میں اتنی دیر سے اس کی تعریف کر رہا ہوں, آپ اسے یہ پوچھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر جس نے نہج البلاغہ لکھی وہ قرآن کی تعریف کرے اور قرآن کی عظمت کو مانے تو قرآن کتنی عظیم کتاب ہوگی. اب وہ رک گئے. اس لیے کہ نہج البلاغہ میں خطبات کے خطبات, جس میں قرآن کو پریس کیا, جس میں قرآن کی گریٹنس بتائی گئی, اب وہ رک گیا. اس نے کمپیریزن جو کیا تو کیا کیا کہ قرآن کی تو یہ والی آیتیں لی اور نہج البلاغہ کے بہترین خطبات لی. الحمدللہ الذی لا یفقرہ المن والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اس کل موت منتقص سوا, اس کو کمپیئر کر رہا تھا. یہ کمپیئر کرنے کا طریقہ نہیں, لیکن جب میں نے کہا کہ اسی نہج البلاغہ میں امام علی قرآن کو پریس کر رہے ہیں, تب وہ خاموش ہوا کہ ہاں یہ بات پہ غور کرنا. تو کیا تھا اس کا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر؟ نہج البلاغہ کے ایک حصے کو مانتا ہے, دوسرے حصے کو بھول کے بیٹھا. وہ یہی کیفیت ہماری ہے, ہم امام علی کی گریٹنس کو مانتے ہیں. امام علی اتنے عظیم امام ہیں, جب وہ سائنس کی بات کریں, فزکس کی بات کریں, کیمسٹری کی بات کریں, ہسٹری کی بات کریں, میتھمیٹکس کی بات کریں, لاجک کی بات کریں, فلسفی کی بات کریں, لیکن وہی امام علی جب قبر کا عذاب بتائیں, جب حجاب کی اہمیت بتائیں, جب داڑھی کے واجب ہونے کو سمجھائیں, جب غنا حرام ہونے کو بتائیں, جب واجبات کی پابندی کریں, جب حرام کا گناہ بتائیں, جب فشار قبر کو سمجھائیں, ابے ایک بار چہرے اتر جاتے ہیں. بھائی علی کو مانو, پورا مانو. اگر علی سائنس کی بات میں سچے ہیں اور لاجک کی بات میں سچے ہیں اور میتھ کی بات میں سچے ہیں تو عذاب قبر بتا رہے ہیں تب بھی علی سچے ہیں. امریکہ میں اپنے شیعہ کہتے ہیں مولانا کہاں کا عذاب قبر, ہم نے 3 دن تک کیمرہ لگا کے رکھا تھا, قبر میں فلاں آدمی مرا تھا, 3 دن کے بعد بھی فلم بلینک کی بلینک رہی, نہ فشار قبر نظر آیا, نہ منکر و نکیر نظر آئے, نہ عذاب, نہ حساب, نہ کتاب. یہ مولا کا خطبہ. ایوہ الناس انما بعد الموت اشد من الموت. موت تو ہی بڑی تکلیف دہ چیز, موت کے بعد تو اس سے بھی زیادہ سخت چیز. یاد رکھو, ان القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. قبر خود کوئی چیز نہیں ہے, یا جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے عذاب میں سے ایک گڑھا. وہی امام علی جو لاجک اور فلسفی کی بات کر رہے ہیں, تو آج 21st century کا سائنٹسٹ بھی امام علی کی گریٹنس کو مانتا. وہی امام علی حجاب کی بھی بات کر رہے ہیں. یورپ اگر کہتا کیا بیکورڈ زمانے کی بات کرتے, تو ٹھیک ہے, مومن کیوں یہ کہتا؟ مومنہ کیوں اس کو حجاب اور اسکارف اتنا مشکل لگتا؟ سچے ہیں امام علی تو ہر چیز میں سچے ہیں. ماننا ہے تو پورا مانیے. آپ اتمنون بے باز کتاب و تکفرون بے باز. اپنے مطلب کا امام علی کا قول لے لو گے. جب امام علی کہیں گے میں تمہاری شفاعت کروں گا, میں تمہاری مدد کروں گا, میں جنت و جہنم تقسیم کروں گا, اور جب کہیں گے تمہیں بھی کچھ کر کے دینا ہے, تو امام علی کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں رہا. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. آج ویسے ہی میں کچھ زیادہ لمبی مجلس پڑ گیا, سوری اس کے لیے. یہ بھی ایک ریزن تھا بھائی, وہ جو بدر اور احد والے تھے جو 2 دن میں نے ذکر کیا علی کے دشمن, وہ تو تھے ہی. یہ بات کل ڈیٹیل سے آئے گی, آج صرف ایک جملہ سنیے. ایک ریزن یہ بھی تھا کہ علی کے بہت سارے چاہنے والے بھی علی کے اگینسٹ ہو گئے. معاویہ علی کے اگینسٹ تھا تو سمجھ میں آیا, ہندہ اگر علی کے اگینسٹ تھی تو سمجھ میں آیا, منافق علی کے اگینسٹ تھے تو سمجھ میں آیا, بعض علی والے بھی علی کے اگینسٹ ہو گئے. یہ کیوں اگینسٹ ہو گئے؟ کالی سختی بہت کرتے ہیں, نماز نہیں قضا کرنے دیتے, داڑھی نہیں شیو کرنے دیتے, بے حجاب گھر سے عورت کو نہیں نکلنے دیتے, کسی نوجوان کو عورت کی جانب آنکھ نہیں اٹھانے دیتے. بہت سخت, ایسے سخت امام نہیں چلیں گے. اپنے ماننے اور چاہنے والوں کے نام ملتے ہیں جو کل انشاءاللہ تفصیل آئے. اور مولا علی کو معلوم ہے کہ شریعت کو فالو کرنا بھی بہت مشکل کام, لیکن دوسروں کو شریعت اگر پہنچاؤ گے تو اس کی پرائز پے کرنا ہوگی. علی تیار ہے اس کے لیے. اسپیشلی 41 ہجری کا جو رمضان آیا, پہلی رمضان سے علی ویٹ کر رہے ہیں, بار بار اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے. لوگ آ کر کہتے مولا آپ جو داڑھی میں خضاب کرتے ہیں, رنگ لگاتے ہیں, ڈائی کرتے ہیں, تو اس دفعہ آپ نے نہیں کیا. کہا اس لیے کہ عنقریب یہ داڑھی میرے اپنے خون کے ساتھ اس میں رنگ لگے گا. امام علی مسجد کے باہر بیٹھے, دیکھا لوگ جا رہے ہیں گروپ, جو ابھی ابھی ڈاکٹر اکبر صاحب نے اعلان کیا تھا. پوجا حسن بیٹا یہ کون لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے جوش میں جا رہے ہیں, خوشی میں. کہا مولا بابا حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے, یہ حاجیوں کا پہلا قافلہ جا رہا. امام علی نے کہا اس سال کتنے سارے لوگ حج پر جائیں گے, لیکن تمہارا بوڑھا باپ اس سال کے حاجیوں میں نہیں ہوگا. ایون 17 رمضان کی ڈیٹ آ گئی. پوچھا حسین سے, حسین بیٹا مسجد میں آج کون سا روزہ؟ کہا بابا 17. کہا کتنے روزے بچے؟ کہا بابا 13 روزے بچے. علی نے آسمان کو دیکھ کر کہا لیکن علی کے لیے اب 13 روزے نہیں بچے, اینڈ آف رمضان تک علی نہ رہے گا. اور پھر آ گیا آج کا دن, 18 آف رمضان کا روزہ علی نے رکھا, مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی. اور علی کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان میں روزانہ اپنی ایک اولاد کے گھر افطار پہ جاتے تھے. تقریباً 28 علی کی اولادیں ہیں, روزانہ ہر ایک کی ترن آتی تھی. 28 18واں روزہ جس دن افطار ہوا, جو ابھی آج آپ نے افطار کیا, اس دن علی کی ترن تھی ان کی بیٹی ام کلثوم کے گھر. ایک عام بیٹی کے گھر میں اس کا باپ آ جائے تو بیٹی کتنا انتظام کرتی ہے. یہ تو علی جیسا باپ اور کلثوم جیسی محبت کرنے والی بیٹی, لیکن پتا ہے نا میرا بابا کتنا سمپل. دسترخوان پہ جا کے دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے, ایک نمک کا ٹکڑا ہے, ایک دودھ کا پیالہ اور ایک جو کی روٹی. علی جیسے ہی دسترخوان, بیٹی نے باپ کی دعوت کی ہے, صرف ایک دعوت ہے پورے منتھ میں, پھر ام کلثوم کا ٹرن نہیں آئے گا. اور صرف 3 چیزیں ہیں دسترخوان پر, نمک, دودھ کا پیالہ, جو کی روٹی. ایک بار میرے مولا نے کہا ام کلثوم اتنی ساری چیزیں دسترخوان پہ رکھ دی, کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارا باپ کتنی سمپل غذا کھاتا؟ یہ نمک اور دودھ میں سے ایک چیز اٹھا لو. ام کلثوم کو معلوم ہے میرا بابا اس میں کتنا اسٹرکٹ, دودھ کا پیالہ لے گا. اور علی نے افطار کرنے کے بعد, آج آپ شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں, علی نے ساری رات عبادت میں گزاری. لیکن عجیب بات ہے, نارملی علی ایسے کنسنٹریشن سے عبادت کرتے, آج پتہ نہیں کیوں ہر تھوڑی دیر کے بعد علی عبادت چھوڑتے, باہر مکان کے باہر جاتے, آسمان کو دیکھتے اور پوچھتے کہ فجر کا وقت نہیں آ رہا. آج علی کو فجر کا انتظار ہے, یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا, علی کلثوم کو خدا حافظ کہہ کے گھر سے نکلے. ادادارو یہ آج رات کی بات ہے, رات کے آخر میں جس وقت علی جا رہے تھے تو کلثوم کے گھر میں جو مرغابیاں پلی ہوئی تھی, ایک بار علی کا راستہ روکتی ہیں اور اس طرح روتی ہیں جیسے کوئی انسان روتا ہے. کلثوم گھبرا گئی, بابا میرے گھر کے ان پرندوں کو پتا نہیں کیا ہوا ہے, آج تک کبھی اس طرح سے انہوں نے چیخو پکار نہیں کی. علی نے کہا یہ چیخو پکار نہیں کر رہی ہیں, یہ کسی کا ماتم کر رہی ہیں, یہ کسی کا نوحہ پڑھ رہی ہیں. بیٹی کتنی ہی بڑی پریشانی آ جائے, ان بے زبان جانوروں کو نہ بھولنا, ایسا نہ ہو تم کسی کا غم کرتی رہو اور یہ بھوکے اور پیاسے رہیں. یہ کہہ کے میرے مولا باہر آئے. ایک روایت یہ ہے کہ نماز شب شروع کی, ایک روایت یہ ہے کہ نماز فجر شروع کی, لیکن اس سے پہلے جو لوگ مسجد کوفہ میں سو رہے تھے ان کو اٹھا دیا. ابن ملجم بھی سو رہا ہے, مولا نے ابن ملجم کو اٹھایا, نماز شروع ہوئی. مصائب کو مختصر کرتا ہوں, ابھی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں مولا گئے تھے, ابن ملجم کی تلوار بلند ہوئی, میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی, جبرائیل کی فریاد کی آواز آئی, اور ادھر میرے مولا نے کہا بسم اللہ ہے وہ باللہ ہے وہ علی ملت رسول اللہ فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. ایک روایت کے مطابق اسی حالت میں کہا حسن بیٹا اس نماز کو کمپلیٹ کرو. اللہ اللہ, کوئی اس جوان بیٹے سے پوچھے جس کا بوڑھا باپ اس کے برابر اپنے خون میں زخمی پڑا ہے اور بیٹا اللہ کی نماز مکمل کر رہا. ادھر نماز پوری ہوئی, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, حسن نے تڑپ کے بابا کے سر کو گود میں لیا, حسن حسین نے بابا کو اٹھایا گھر کی جانب لے چلے. روایت کی گئی ہے کہ ادھر گھر میں زینب و کلثوم فجر کی نماز پڑھ رہی رہی تھی کہ ایک دم زمین کوفہ میں زلزلہ آیا, آنکھیاں چلنے لگی, جبرائیل کے رونے کی آواز آئی. زینب نے جلدی سے نماز ختم کر کے کہا, کلثوم بہن ایسا لگتا ہے بابا میں کوئی مصیبت آئی ہے. جب نانا رسول خدا دنیا سے گئے تھے, جب اماں فاطمہ دنیا سے گئی تھی, تب بھی یہی ہوا تھا. ارے کوئی ہے بابا کی خبر لانے والا. دونوں بہنیں پریشانی کی عالم میں گھر کے دروازے کے قریب آئی ہیں, باہر نہیں جا رہی. آئے ہمارا بابا خیریت سے ہو, ارے کوئی بابا کی خبر تو لے کے آئے. ایک بار نگاہ پڑی, دیکھا بھیا حسن حسین بابا کو لے کے آ رہے ہیں. بیٹیوں نے باپ کو غشی کی عالم میں دیکھا, وہی سے فریاد شروع کی, آئے ہمارا بابا, ارے کیا ہم یتیم ہونے جا رہے. ادھر علی نے آنکھیں کھولی, علی کے ساتھ کچھ صحابی بھی آ رہے. کہا حسن بیٹا یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے صحابی ہیں, آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے. علی نے کہا مگر میرے کان میں میری زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اگر میں سن رہا ہوں تو یہ بھی سن رہے ہوں گے. ابھی علی زندہ ہے, اپنی بیٹی کی آواز نامحرم کے کان میں نہیں برداشت کر سکتا. ان کا شکریہ ادا کر کے ان سے کہو چلے جائیں, وہ آج کی مجلس ختم ہوئی. علی نے ان کو واپس بھیج دیا. اب میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آج تو پھر بھی 41 ہجری ہے, صبح کا اندھیرا ہے, دروازے کے پیچھے زینب کھڑی ہے, آپ کے قابل احترام صحابی ہیں, خالی آواز کا پردہ ٹوٹا تو آپ برداشت نہ کر سکے. ارے ٹھیک 20 سال بعد 61 ہجری کا یہی کوفہ ہے, دن کا وقت ہے, نامحرموں کا مجمع ہے, زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. بابا علی آئیے اور آ کے اپنی زینب کے پردے کو بچائیے. اللہ ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین. پروردگار علی کے جو چاہنے اور ماننے والے آج کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار زینب کلثوم حسن حسین کی یتیمی کے اس پہلی رات کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں ان کو ظالموں سے محفوظ فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں پورا کر دے, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. ظہور امام ہمیں اپنے مولائے متقیان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق.